السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو سلسلہ مضمون جاری ہے اس میں آج سے ہم صفت عزیز کو لیں گے. اور صفت عزیز قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی استعمال ہوئی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس مضمون پر روشنی ڈالوں گا. عزیز اصل میں صاحب عزت کو کہتے ہیں, لیکن وہ صاحب عزت جس میں جبر نہ ہو اور زبردستی نہ ہو. عزیز بادشاہ کو بھی کہتے ہیں, مگر اس عزت میں جبر بھی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی عزت کی جاتی ہے. اگر اس کی جبری طاقت ختم ہو جائے تو اس کی کوئی بھی عزت باقی نہیں رہے گی. لیکن صفت عزیز سے مراد یہ ہے جو صاحب عزت اور صاحب غلبہ ہے, دونوں باتیں بیک وقت اس میں پائی جاتی ہیں. آج میں اس سلسلے میں پہلی آیت جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی ہے جو تمہیں رحموں میں جیسی صورت میں چاہے ڈھالتا ہے, کوئی معبود نہیں مگر وہی غالب کامل غلبے والا عزت والا اور حکمت والا ہے. دوسری آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اللہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, اور فرشتے بھی اور اہل علم بھی یہی شہادت دیتے ہیں کوئی معبود نہیں مگر وہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرفہ کے مقام پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو الملائکۃ اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اور اس کے بعد آپ نے کہا ہے میرے رب میں بھی اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. عمران بن عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے جس کو اگر کوئی بندہ واقعتا دل سے کہے تو وہ آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے. اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راوی سے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کلمہ کیا ہے. وہ کلمہ اخلاص ہے, اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو رضوان اللہ علیہم کو عزت بخشی. وہ کلمۃ التقویٰ ہے جس کے بننے کے لیے نبی کریم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی وفات وقت اصرار کیا, یعنی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو تمام دنیا کے دوسرے معبود جن کی طرف انسان جھک سکتا ہے یا معبود نہ بھی سمجھے تو ان کو ان کے سے اپنی عزت یا غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان سے جھکتا ہے, سب کی نفی ہو جاتی ہے کلیتاً, صرف ایک اللہ کی ذات رہتی ہے. اس لیے ہمیں ہر بات میں خدا ہی کی طرف دوڑنا پڑے گا. تو یہ خلاصہ ہے اسلام کا لا الہ الا اللہ. ابو لیلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عرابی آیا اور عرض کی کہ میرا بھائی بیمار ہے. آپ نے پوچھا تیرے بیمار بھائی کو کیا بیماری لاحق ہوئی ہے؟ عرابی نے جواب دیا اس کی جنون ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ. وہ عرابی گیا اور اپنے بھائی کو لے آیا. آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا. عرابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ نے اس کو سورہ فاتحہ کا دم کیا. سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہی ہے جو شفا کا حکم رکھتی ہے, اور اس کو میں نے بھی ذاتی تجربے میں دیکھا ہے کہ جب کچھ اور بیماری کوئی اور دوائی میسر نہ آئے تو سورہ فاتحہ کو بطور شفا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بیماری بالکل خلاقمہ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر سورہ فاتحہ کا دم کیا, پھر سورہ بقرہ کی پہلی چار آیات اور اس کے درمیانی دو آیات وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور آیت الکرسی اور اس کی آخری تین آیات, اور اسی طرح سورہ آل عمران کی ایک آیت کا دم کیا. راضی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو تھی, اور اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت ان ربکم الذی خلق, اور سورہ المومنون کی آیت ومن یدع مع اللہ الہًا آخر لا برہان لہ بہ, اور سورہ جن کی آیت وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا, اور سورہ الصافات کی پہلی 10 آیات, اور سورہ الحشر کی آخری 3 آیات, اور قل ھو اللہ احد اور مبعوثین, سورہ الفلق اور سورہ الناس کا دم کیا. یہ ساری باتیں وہ معلوم ہوتا ہے اس کو, راوی بڑا ذہین تھا اس نے مسلسل یاد رکھی ہیں. اس پر وہ ابھی ایک دم کھڑا ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو چکا تھا, بیماری کا نام و نشان بھی اس میں نہیں تھا. تو دم جو ہے یہ اس میں جان تو ہے مگر دعائیہ طور پہ دم پڑھنا چاہیے. محض دم کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ دم کیا اور اللہ آدمی ٹھیک ہو گیا. دعا اور التجا ہے دم کے اندر, اور سب سے بڑا دم سورہ فاتحہ کا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر.
خانہ کعبہ کے وقت کے مطابق نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.
اے میرے اللہ سلطنت کے مالک, تو جسے چاہے فرما روائی عطا کرتا ہے اور جسے چاہے فرما روائی چھین دیتا ہے, اور تو جسے چاہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے, یقین تو ہر چیز پر جسے تو چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. یہ دائمی قدرت سے مراد عزیز ہے. اور اس کی مطلب میں تشریح کر چکا ہوں, عزیز میں دائمی قدرت عزت والی قدرت مراد ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ابو جہل بن ہشام یا عمر رضی اللہ کے ذریعے اسلام کو عزت و غلبہ بخش. راوی کہتے ہیں اگلی ہی صبح عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یہ دعا کی کہ اے اللہ تو اسلام کو خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے عزت و غلبہ بخش. اور یہ جو روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی قطعی ہے اس لحاظ سے کہ عمر بن خطاب کے ذریعے آپ کو خیال آیا. آخر ابو بکر کے ذریعے کیسی جو بات ہوتی, یعنی اپنے نفس کی حکایت ہو سکتی تھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق یہ فرمایا, آپ کا فرمانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخشنے کا ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کی تھی. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, خدا کی قسم ایک وہ زمانہ تھا کہ جب روئے زمین پر موجود گھرانوں میں آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کے بارے میں میری دیر تمنا ہو کہ اللہ انہیں ذلیل کر دے, اور اب روئے زمین پر موجود گھرانوں میں آپ کے گھرانے کے سوا کوئی گھرانہ ایسا نہیں جس کے بارے میں میری دلی خواہش نہ ہو کہ اللہ ان کو جب بخشے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے, میرے بھی تمہارے گھرانے میں چلے کے ایسے ہی جذبات ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر کی نماز میں پڑھنے کے لیے کچھ کلمات سکھائے, جو یہ تھے: اللہم آدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ما یقضا علیک وَإِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ وَالَيْتْ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتْ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتْ. یعنی اے میرے اللہ, مجھے بھی ہدایت عطا فرما ان لوگوں کے ساتھ جن کی نے ہدایت عطا کی ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار تھا, لوگوں نے تو آپ ہی کے ذریعے ہدایت حاصل کی, لیکن آپ انکساری کی حالت میں خدا سے عرض کرتے ہیں, مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہدایت عطا فرما جن کو تو نے ہدایت فرمائی ہے. مجھے بھی صحت عطا فرما اور ان لوگوں کے ساتھ جن تو نے صحت اور عافیت عطا فرمائی ہے. میرا بھی ولی بن جا ان لوگوں کے ساتھ جن کا تو ولی ہو گیا ہے, اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت نہ برکت نازل فرما, اور جو کچھ تو نے مقدر کر چھوڑا ہے اس کے شر سے مجھے بچا. تو جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے, جب تیری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, جبکہ تیری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, اور جس کا تو ولی ہو جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا, اور جس کا تو دشمن ہو وہ کبھی عزت نہیں پاتا. اور اے ہمارے رب, تو بہت برکت والا اور عزت والا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں, انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں معزز اور محترم بنے, لیکن حقیقی عزت اور سچی تکریم خدا تعالیٰ سے ہی آتی ہے, وہی ہے جس کی یہ شان ہے, تو عز و منتشا اور تذل و منتشا. آپ مزید سماتے ہیں, وہ چاہے تو جن کے گھر غموں کی اندھیری ہے وہاں آرام کا دن چڑھا دے, اور جہاں تو اور چاہے اور تو جہاں راحت کی روشنی اور چاہے تو جہاں راحت کی روشنی ہے وہاں دکھوں کی تاریکی کر دے, وہ چاہے تو بروں سے بھلے اور بروں سے برے بنا دے, جسے چاہے عزت دے جسے چاہے عزیز کرے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مانگی, خدا نے ان کو عزت دی, نیک و ممتاز انسان بنا دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, کہ اے بار خدا, اے مالک الملک, تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. ہر ایک خیر کہ جس کا انسان طالب ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے, تو ہر ایک چیز پر قادر ہے. سورہ آل عمران کی آیات 62 اور 63, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ فان اللہ لہو العزیز الحکیم. ترجمہ, تو جو تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد بھی جھگڑا کرے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے, تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں, اور تمہارے بیٹوں کو بھی, اور اپنی عورتوں کو بھی, اور تمہاری عورتوں کو بھی, اور اپنے نفوس کو بھی, اور تمہارے نفوس کو بھی, پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی جانب ڈالیں. یقیناً یہ سچا بیان ہے, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یقیناً اللہ ہی ہے جو کام غلبے والا اور حکمت والا ہے. حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ عمر یعنی اسلام کا پیغام وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ شہروں اور دیہات میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑے گا اس میں اس دین کو داخل نہ کرے, عزت کے ہر مستحق کو ایسی عزت دیتے ہوئے جس کے نتیجے میں اسلام کو مزید غلبہ حاصل ہوگا, اور ذلت ہر مستحق کو ایسی ذلت دیتے ہوئے جس کے نتیجے میں کفر مزید رسوا ہوتا چلا جائے گا. حضرت تمیم الداری کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات خود اپنے گھر میں خوشحالہ کی ہے، چنانچہ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا انہیں تو بھلائی اور شرف اور عزت نصیب ہوئی، اور جو کافر ہے انہیں ذلت اور رسوائی نصیب ہوئی، اور یہ جزیہ دینے پر مجبور ہونا پڑا ہے، اور جزیہ دینے پر مجبور ہونا پڑا. اب یہ سب احمدی گھر گواہ ہیں اس بات کے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدیت کی برکت سے ان کو بہت عزت ملی، اور جو ان کے رشتہ دار انکاری تھے وہ بہت ذلیل و رسوا ہو کر اپنے ہی دیہات میں عزت الخط مر گئے، لیکن جن کو خدا تعالیٰ نے احمدیت کی توفیق کی بات فرمائی وہ ساری دنیا میں پھیل گئے، اور بہت ہی عزت اور تکریم اور اس کے علاوہ مالی منفعتیں بھی حاصل ہوئیں. تو یہ ایک روزمرہ کا جماعت کا تجربہ ہے، اس میں اس کسی پہلو سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بلا ان تصبر و تتق و یاتو کو من فورہم حاضہ یمزد مرب و کمر خمست آلاف ملائک سے مسلمین و ما جا الہ اللہ الا بشرا لکم و تطمئن قلوبکم به و ما نصب الا من عند اللہ العزیز الحکیم. کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو، جو جبکہ وہ اپنے اسی جوش میں کھولتے ہوئے تم پر ٹوٹ پڑے تو تمہارا رب 5000 عذاب دینے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ نے یہ وعدہ محض تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے تاکہ اس سے تمہارے دل اطمینان محسوس کریں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے جو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. اب یاد رکھیں یہ جو فرشتوں کا نزول ہے یہ وعدہ مسلمانوں کو دلی تسلی کی خاطر کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے فرشتے اتریں یا نہ اتریں ہر مدد اللہ ہی کی فضل سے ملتی ہے، اللہ فیصلہ کرے مدد کا تو حضور مدد نصیب ہوتی ہے. اس کی تشریح اسی آیت نے آخر پر کر دی ہے کہ ساری مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، باقی فرشتے تو تم لوگوں کے دلی تسلی کے لیے بیان کر دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی کہ اے اللہ کے رسول، خدا تعالیٰ نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے. اس پر آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی نصر عبدہ وعزہ دینہ. یہ سب تعریف ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دین کی عزت بخشی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اکیلے ہی اپنے لشکر کو عزت بخشی اور اپنے بندے کی رسوخ فرمائی، اور اس نے اکیلے ہی تمام مخالف گروہوں کو شکست دی، پھر اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. اب سورہ نساء کی آیت 57 ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نزلت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کے چمڑے گل جائیں گے ہم انہیں بدل کر دوسرے چمڑے دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. شاید حکمت ہے. اب یہ دیکھیں یہاں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ چمڑے گل رہے ہیں اور پھر چمڑے پہنائے جا رہے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی جو قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جو ساری کائنات ہے جنت اس ساری کائنات پر حاوی ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر جہنم کہاں ہے؟ یہ جو خیال ہے دماغ میں کہ ایک بہت اونچی جگہ کسی جگہ گڑا ہے جہنم کا، اس میں آگ جل رہی ہے، یہ وہمیں قرآن کریم نے سب دور کر دیے ہیں، بلکہ تمثیلات کے رنگ میں بیان فرمایا ہے. فرمایا جہنم بھی وہیں ہے اور تم لوگوں کو شعور نہیں. بس یہ جو کائنات ہم دیکھ رہے ہیں اسی میں دنیا والوں کی جنت بھی ہے اور اسی میں جہنم بھی ہے، اور قیامت کے دن یہ زیادہ قریب سے دکھائی دی جائیں گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بہشت میں بھی ہر روز ایک تجدد ہوتا رہے گا، یعنی بہشت کو متعلق یہ خیال کہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی جگہ ہے کہ شہد ہیں بس وہیں بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یہ وہم ہے. بہشت جس میں ایک ہی جگہ ایک وقت میں ایک ہی طرح کا رہنا ہو وہ تو بور کرنے والی چیز ہے. اس لیے یہ وہم غلط ہے کہ جنت ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح کی ٹھہری ہوئی چیز ہے, اس میں تجدد ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ جنت کی حالت تبدیل کرتا رہے گا. پھر لکھا ہے اسی طرح دوسروں پر بھی لکھا ہے, بدل نہ ہوں جلودن رہ رہا مگر خدا کا تجدد بے پایا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, خدا کے کاموں میں انتہا نہیں. فرماتا ہے وہ لدینا مزید, یعنی زیادتی ہوتی رہے گی. اب یہ حضرت عیسیٰ کے متعلق آیت ہے, وہ قول ہے انا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. اور ان کے اس قول کے سبب سے کہ یقین ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے, اور وہ یقین اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ اسے صلیب دے کر مار سکے, بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اور یقین وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں, ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں سوائے زن کی پیروی کرنے کے, اور وہ یقینی طور پر اسے قتل نہ کر سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا. اور یقین اللہ تعالیٰ کامل غلبے والا اور دائمی عزت والا حکمت والا ہے. حضرت عبد المسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے, حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ انہوں نے صلیب دیا, بلکہ یہ امر ان پر مشتبہ ہو گیا. اور جو لوگ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں, یعنی عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا, اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہلاک کر دیا, یہ دونوں گروہ محض شک میں پڑے ہوئے ہیں. حقیقت حال کی ان کو کچھ بھی خبر نہیں اور صحیح علم ان کو حاصل نہیں, محض اٹکلوں کی پیروی کرتے ہیں. یعنی نہ عیسیٰ آسمان پر گیا جیسے عیسائیوں کو خیال ہے, اور نہ یہودیوں کے ہاتھوں سے ہلاک کیا گیا جیسا کہ یہودیوں کا گمان ہے, بلکہ صحیح بات ایک تیسری بات ہے کہ وہ مخلص ہی پا کر ایک دوسرے ملک میں چلا گیا, اور خود یہودی یقین نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا بلکہ خدا نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا, اور خدا غالب و حکمت والا ہے. حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ جو آیات ہیں انہیں وہ ماں سربو ہو, اس میں صلیب کی جو آخری حد ہے کہ صلیب پر جان نکالنا, صلیب اس لیے تو نہیں جاتی تھی کہ صلیب سے اتار کے زندہ ہی رکھ دیا جائے, بلکہ صلیب مارنے کی خطر دی جاتی ہے. اس کا اصل جواب آخری قرآن کریم کی اسی انہی آیات میں ہے, وما قتل ہو یقینا, کہ صلیب تو اس کو دی گزا ہے, یعنی یہ نہیں کہ کسی اور کو صلیب دے دی اس کی بجائے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہی صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی, مگر اس غرض سے نہیں کہ اسے زندہ اتار لیا جائے, بلکہ اس لیے کہ صلیب کا آخری نتیجہ ظاہر ہو اور وہ صلیب پر جان دے دے. تو اسی آیت انہیں آیات کے آخر پر فرماتا ہے وہ ماں قتل ہو یقینا, ایک قطعی بات ہے کہ وہ اسے قتل بہرحال نہیں کر سکے. حضرت عبدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, خدا عزیز ہے ان کو عزت دیتا ہے جو اس کے ہو رہتے ہیں, اور حکیم ہے اپنی حکمت سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اس پر توقل کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں جو ہمارے اس بیان مذکور والا پر جو ہم نے اہل کتاب کے خیالات کے اس پر ظاہر کیا ہے ایمان رکھتا ہو, قبل اس کے کہ جو شخصیت پر ایمان لائے جو مسیح اپنی طبی موت سے مر گیا. یعنی ہم جو پہلے بیان کر آئے کہ کوئی اہل کتاب اس بات پر دلی یقین نہیں رکھتا کہ دراصل مسیح مصلوب ہو گیا ہے, کیا عیسائی اور کیا یہودی صرف زن اور شعبہ کے طور پر ان کے مصلوب ہونے کا ذکر کرتے ہیں, کہ ہمارا بیان صحیح ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، ہاں اس کی موت کے بارے میں انہیں خبر نہیں تو وہ کب مرا، تو اس کی ہم خبر دیتے ہیں وہ مر گیا اور اس کی روح اس کے ساتھ ہماری طرف اٹھائی گئی۔ اسی ذمے میں حضرت وسیم علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا رفع فرمایا اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے، اور یہ قول یعنی عزیزن حکیمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور اپنے بلجیزہ لوگوں کی عزت کی دفیع کامل لطیف حکمت کے ساتھ حفاظت فرماتا ہے۔ کسی مکر کرنے والے کا مکر اسویا کی عزت کو ذرا نہیں پہنچا سکتا، جیسا یہودیوں کے مکر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی عزت کو نقصان نہ پہنچایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کو بڑھایا اور بلند درجہ عطا فرمایا، اور ہلاکت کی آزادی کرنے والوں کو تباہ برباد کر دیا۔ بس اے عزیز، تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے قول بل رفع اللہ علیہ کی تفسیر یہی ہے، مگر ہمارے لوگ اس سے قبول نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، وہ اس آیت کی شان نزول میں غور نہیں کرتے اور زمین میں اکڑ کر چلتے ہیں، اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وفات مسیح پر شہادت دی ہے، اور اسی طرح مومنوں میں سے جنہیں قدر صحابہ تابعین اور ائمہ احادیث نے بھی اس پر شہادت دی ہے، تو ان کا آخری جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے جو مسیح کو موت کے بعد ایک مرتبہ پھر زندہ کر دے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں جو اس کے سچے والوں کے مخالف ہوں۔ اب حضرت مسیح کے تعلق میں حضرت ابو مسیح مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سورۃ میں مریم کی دعا ان دونوں پر سلام ہو، اس نے کہا اے میرے خدا، میں اس قابل نہیں کہ اس چیز پر غالب آ سکوں جس کو میں برا سمجھتا ہوں، نہ میں نے اس نیکی کو حاصل کیا ہے جس کی مجھے خواہش تھی، مگر دوسرے لوگ اپنے اجر کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور میں نہیں، لیکن میری بڑائی میرے کام میں ہے، مجھ سے زیادہ بری حالت میں کوئی شخص نہیں ہے، اے خدا جو سب سے بلند تر ہے میرے گناہ معاف کر، اے خدا ایسا نہ کر کہ میں اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کے لیے الزام کا سبب بنوں، نہ مجھے اپنے دوستوں کی نظر میں حقیر ٹھہرا، اور ایسا نہ ہو کہ میرا تقویٰ مجھے مصائب میں ڈالے، ایسا نہ کر کہ یہی دنیا میری بڑی خوشی کی جگہ اور میرا بڑا مقصد ہو، اور ایسے شخص کو مجھ پر مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے، اے خدا جو بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اپنے رحم کی خاطر ایسا ہی کر، تو ان سب پر رحم کرتا ہے جو تیرے رحم کی حاجت مند ہیں۔ سورہ نساء کی آیات 165-166، ورسلن قد قصصناہم علیک من قبل ورسل لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلن مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ کئی رسول ہیں جن کا بیان ہم تجھ پر پہلے ہی کر چکے ہیں، کوئی رسول ہیں جن کے قصص ہم نے تجھ پر نہیں پڑھے، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بکثرت کلام کیا، کئی بشارتیں دینے والے اور انذار کرنے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے مقابلے پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ پہلی امتوں پر تو خدا تعالیٰ کا رحم تھا اور اس لیے اس نے توریت کو بھیج کر پھر ہزارہ رسول اور محدث توریت کی تائید کے لیے اور دلوں کو بار بار زندہ کرنے کے لیے بھیجے، لیکن یہ امت مورد غضب ہی تھی، اس لیے اس نے قرآن کریم کو نازل کیا، ان سب باتوں کو بھلا دیا جو ہمیشہ کے لیے علماء کو ان کی عقل و اجتہاد پر چھوڑ دیا، اور حضرت موسیٰ کی نسبت تو فرمایا تو کلم اللہ موسیٰ تکلیما رسول مبشرین و منذرین اللہ یکون للناس علی اللہ رسول وکان اللہ عزیزا حکیما۔ خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور اس کی تائید اور تصدیق کے لیے رسول بھیجے جو مبشر اور منذر تھے تاکہ لوگوں کی حجت باقی نہ رہے، اور نبیوں کا مسلسل گروہ دیکھ کر توریت پر دلی یہ صدق سے ایمان لانے فرمایا، رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک، یعنی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور بعض کا تو ہم نے ذکر کیا اور بعض کا ذکر بھی نہیں کیا, لیکن دین اسلام کے طالبوں کے لیے وہ انتظام نہ کیا گویا, یعنی یہ تعجب کی بات ہے, یہ سب کچھ کیا لیکن دین اسلام کے طالبوں کے لیے وہ انتظام نہ کیا گویا, جو رحمت اور عنایت باری حضرت موسیٰ کی قوم پر تھی وہ اس عمر پر نہیں کی. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جنہیں وہ لوگ منہ پر لاتے ہیں جن کو ایمان کی کچھ بھی ضرور نہیں, ورنہ انسان نہایت ضعیف اور ہمیشہ تقویت سے ایمان کا محتاج ہے. حضرت عبدالعزیز مسلم عبد اللہ صلاح کراتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اور اس کو اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کی مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے. اس نے اگر کوئی گھر بنا دے اور اس کے تمام کمرے شریفے سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں وہ آسن وجہ پوری کر دے ہوئے اور اس کی مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے اور پھر اس کا کوئی وارث اور اس کے گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جاوے کہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے. افسوس کہ ایسے اعتراض کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شاید دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا اور بات ہے. یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے, ہاں گمشدہ دین خود کے دلوں میں قائم کرتے ہیں, اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے, کیونکہ فرماتے ہیں امن کفرہ بازاری کا فولائے کا فاسقون, یعنی بعض اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے. ابھی آیت قرآن آیت ہے اس میں یہ عزیز حکیم کا ذکر آتا ہے, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم, اور چور مرد اور چور عورت تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس کی جزا کے طور پر جنہوں نے کمایا, یہ اللہ کی طرف سے بطور عبرت ہے اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی, اس پر اس کے خاندان والے اسامہ بن زید کے پاس دوڑے دوڑے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اس عورت کے لیے سفارش کریں. جب آپ سے اسامہ نے عرض کی تو رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اس پر اسامہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کمانے کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو صرف اس بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں سے کوئی بڑے خاندان والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے, اور جب کوئی کمزور خاندان والا چوری کرتا تو وہ اس پر حل نافذ کر دیتے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا ارشاد فرمایا, چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا. پھر اس عورت نے بہت اچھی طرح توبہ کی اور شادی بھی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عورت اس کے بعد میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی حل روائی کے لیے سلو سم سے کیا کرتی تھی, یعنی اس کو جو ضرورتیں پوری کر ضرورتیں پیش آتی تھیں اور عائشہ کے لیے رجوع کیا کرتی تھی, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل اسے شفقت کا سلوک فرماتے رہے. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا پر جب تو نے مجھے وفا دے دی فقط دیکھ تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو آخر یہ تیرے ہی بندے ہیں, اگر تو انہیں معاف کرے تو یقیناً تو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. جسرا بن رجاجہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ابو ذر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آیت نماز میں بار بار دہرائی خواہد یہ تھی, ان توجہوں فین نہ ہوں عباد ان تخفر ہوں فین نہ کام کر دیں گے. اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور تو ان کو بخشنا چاہے تو کام کرنے والا اور حکمت والا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أكبر.